أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین اکرام خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اسلام پلس کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ اس خدمت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین یہ سلسلہ جو سحر ٹی وی نے شروع کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے سوالات سبب بنے ہیں کہ ان کے جوابات زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائے جائیں، اسی لیے جتنے سوالات ہم تک آئیں گے انشاءاللہ اتنے ہی ہماری طرف سے جوابات پہنچیں گے، اور پھر جتنے اچھے سوالات ہوں گے اتنے ہی اچھے جوابات انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ تک پہنچیں گے۔ تو ہم آج بھی گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا کسی بھی حوالے سے ہو اسلامی زمینے میں، تو آپ ہمیں اس کو بھیجیے، وہ آپ اسکائپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اپنی آواز میں بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے آپ ہمیں سوال بھیج دیجیے، انشاءاللہ جواب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ اخلاق کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے آپ کے سامنے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب الہی ہے، خداوند عالم کی طرف سے جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور فروع بیان کرنے کے لیے ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ منشور ہے انسانیت کے لیے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا سوال یہ ہے اس سلسلے کا، اور سوال بھی بہت اچھا ہے، یہ سوال پوچھا ہے ایمن نقوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، ان کا میسج انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ سوال ہے کہ قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے، اگر ہم قرآن کو معجزہ کہتے ہیں تو کس اعتبار سے معجزہ ہے، اور اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
قرآن معجزہ ہے کس لحاظ سے؟ یقیناً جب ہم قرآنی آیات پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ قرآن مختلف جہاز سے معجزہ ہے۔ البتہ آپ قابل تحسین ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی علمی اور دانش مندانہ سوال کیا ہے، اور یقیناً ایک موضوع کافی تفصیلی ہے۔ ایک قرآن مجید کی جو معجزہ ہے وہ کن جہاز سے معجزہ ہے، کن لحاظوں سے معجزہ ہے، تو مختلف اس کی جہتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے ڈائریکشنز بیان کیے گئے ہیں اعجاز کے۔ ایک تو بیان کیا کہ قرآن بیان کے لحاظ سے معجزہ ہے، یعنی اس کا ہر لفظ معجزہ ہے، اس کی ہر آیت معجزہ ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ جب وہ زمانہ، جب فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں جب وہ اپنے اشعار اور فصیح و بلیغ اشعار کو دیکھتے ہیں وہاں کے فصحا و ادبا، تو کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ما فوق بشر کا کلام ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے، یعنی قرآن مجید کے معنی و مطالب، اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو معجزہ ہیں، کہ جس نے جاہل و بدو عربوں کو انسان بنا دیا، حیوان سے انسان بنا دیا، ان کو ثقافت کا حامل بنا دیا، ان کو ایک نئی زندگی عطا کر دی بلند تعلیمات کی وجہ سے۔ تیسرا معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں قرآنی آیات میں۔ اور چوتھی جہت یہ کہ قرآن مجید میں غیبی خبریں جو بیان کی گئی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. اس کی ایک مثال دوں, جب قرآن مجید نے سورہ روم میں یہ کہا کہ اہل روم جو ہیں وہ مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے, تو ویسے ہی ہوا کہ پہلے وہ مغلوب ہوئے جنگ میں, اس کے بعد کچھ مدت کے بعد وہ غالب آ گئے. یعنی قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. اسی طرح سے قرآن میں جو دقیق سائنسی جو نالجز ہیں, جو معلومات ہیں, اس کے لحاظ سے قرآن معجزہ ہے. ان تمام جہتوں کو عرض کرنے کے بعد میں ایک بریکٹ میں نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری نظر قرآن کے اعجاز کی جو جہاد پہ ہونی چاہیے, مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن کا اصل مقصد انسان کی تربیت ہے, لہذا تربیت کے لیے جتنی بھی جو چیزیں ضروری تھیں انسان کی کو کمال تک پہنچانے کے لیے وہ اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دی ہیں. البتہ مسلمان کے لیے اگر یہ جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تاکہ اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو, اور اس کی قرآن معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے چیلنج ہے.
جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں, کتنی تحقیقیں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو کس اعتبار سے معجزہ ہے. لیکن ہمارے مہمان نے چند منٹ یعنی 2 منٹ کے اندر آپ کو اس کا پورا جواب دیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جواب پسند آیا ہوگا. ناظرین, قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا جو آج کا سوال ہے جو آپ نے ہم سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مبارکہ, البتہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں چونکہ سوال ہمیں اسکائپ کی صورت میں بھیجا ہے, اسکائپ کے سوالات یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے بلکہ خود ان کی تصویر کے ساتھ اور ان کی آواز میں سنتے ہیں, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آج بھی ہم آپ کے سامنے سوال نہیں یہاں پر پڑھیں گے. اور یہ سوال بھیجا ہے ہمیں اٹلی سے جناب سید یاسر رضا صاحب نے, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. تو اسکائپ سے چونکہ انہوں نے سوال بھیجا ہے, آپ ساتھ رہیں ہمارے, ان کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو یاسر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور امیر حیدر صاحب قبلہ کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں یاسر رضا ہوں اٹلی سے. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مبارکہ تکویر میں ستاروں کے بارے میں کویرت اور ان قدرت کے کیا معنی ہیں؟ شکریہ.
ہاں, یہ دو لفظ قرآن کریم میں ارشاد ہوئے ہیں. لفظ تکویر سورج کے لیے استعمال ہوا ہے اور لفظ انقدار ستاروں کے لیے استعمال ہوا ہے. سورج کے لیے استعمال ہوا ہے از الشمس کورت, یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کورت کے معنی لپیٹنے کے بھی ہیں اور کورت کے معنی تاریخ کے بھی ہیں اور بکھرنے کے بھی ہیں, یعنی جب سورج کی روشنائی کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی روشنی کو تاریکی میں بدل دیا جائے گا. اور ستاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت, انقدار کے معنی ٹوٹنے کے بھی ہیں, گرنے کے بھی ہیں اور تاریک ہونے کے بھی ہیں. یعنی جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. یعنی قیامت سے پہلے جہان اس طریقے سے درہم و برہم ہو جائے گا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے اور ستارے بجھ جائیں گے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے یہاں پر, اور اسی طریقے سے آپ ہمیں یہ قرآن کے حوالے سے سوالات تھے جو آپ کے ہم تک پہنچے تھے اور ہمارے مہمانوں نے یہاں پر جواب دیے, بہت اچھے جوابات تھے, اور ماشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کے سوالات بھی بہت عمدہ تھے. لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کو شروع کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور جو عقائد کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں پروگرام کے اس حصے میں, انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. دیکھیے, عقائد کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے علی محمد میر صاحب نے, یہ کشمیر سے سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہے, یہاں پر ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور جابر محمدی صاحب قبلہ کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے سمیع اور بصیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟
ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا سوال ہے کہ خدا کے سمیع اور بصیر ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اس سلسلے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے بھی علماء اسلام ہیں اور دانشور ہیں وہ خداوند منان کے سمیع اور بصیر ہونے کو مانتے ہیں، اس لیے کہ آیات میں اس بات کی صراحت موجود ہے، واضح اور آشکار الفاظ آئے ہیں آیات میں، لیکن اس کا کیا معنی ہے، اس کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے سمیع اور بصیر سے، اس بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سمیع اور بصیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز کو سنتا ہے اور وہ چیزیں جو دکھائی دینے والی ہیں ان کی نسبت علم و آگاہی رکھتا ہے۔ ایک سمیع اور بصیر جو معنی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سننے کے لیے آلات کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے بھی اسی طرح آنکھوں کی ضرورت ہے، یہ معنی پروردگار کی نسبت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے ان تمام آلات کا اور وسائل کا۔ لہذا پروردگار کی نسبت جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات پروردگار میں پائی جاتی ہیں اور وہ انسانوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے اور ان کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے وہ معنی جو انسانوں کی بابت سمیع اور بصیر کا کیا جاتا ہے اس معنی کو امام کے سامنے بیان کیا، کہا فلاں شخص اس طرح سمیع اور بصیر کا معنی کرتا ہے، تو امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ من قال ذالک و دان بہی فہو مشرک، کہ جو شخص بھی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ پروردگار کے سمیع اور بصیر ہونے کا مطلب بھی انسانوں کی طرح سمیع اور بصیر ہونا ہے تو گویا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ بس سمیع اور بصیر ہونے کا خدا کی بابت مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اپنے مخلوقات کی آوازوں کو سنتا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔
ناظرین، بڑا اہم جواب تھا، اور دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی معرفت کتنی عظیم ہے۔ جس وقت حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا خداوند عالم کی معرفت کیا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتو، جو دین کی بنیاد ہے وہ خداوند عالم کی معرفت ہے۔ اگر انسان کے پاس خدا کی معرفت نہ ہو تو پھر دین کس کام کا؟ اور یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ، یہاں پر ہم نے سلسلہ جو شروع کیا عقائد کا، اس میں خداوند عالم کی معرفت کے حوالے سے بھی جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں، اور صرف سوال کرنے والے تک نہیں بلکہ پورے ناظرین تک خداوند عالم کی معرفت پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک سوال اور لیتے ہیں ہم عقائد کے حوالے سے۔ یہ سوال حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے، اور یہ سوال پوچھا ہے ایک خاتون ہیں اعجاز فاطمہ، انہوں نے سوال کیا ہے فیس بک کے ذریعے، میسج انہوں نے بھیجا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے، امام زمانہ کی حکومت جو ہے اس کی بنیاد کیا چیز ہے، یہ سوال کیا ہے انہوں نے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب اللہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح توحید اور عدل و انصاف پر قائم ہوگی۔ یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت میں عدل و انصاف کو فروغ ملے گا، اور جو حکومتی افراد یا جو سیاسی افراد ہوں گے وہ بھی بڑے شجاع، فہیم، عالم، فقی، پارسا اور دانشور ہوں گے، اور اس زمانے میں علم ترقی کرے گا اور صنعت ترقی کرے گی، اسی طرح اخلاق کا چرچا ہوگا، افکار انسانوں کے جو ہیں وہ پاکیزہ ہوں گے، کھیتی باڑی کے اندر برکت آ جائے گی، تجارت اور اقتصاد عروج پر ہوگا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام کے اصحاب مختلف شہروں میں سے ہوں گے اور یہ بڑے پارسا اور متقی حکام اور فقہا ہوں گے۔ اسی طرح متعدد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت کی جو قضاوت کا سلسلہ ہوگا وہ اپنے بالا ترین مقام پر فائز ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح لوگوں کے درمیان حکمت کے ساتھ فیصلے سنائیں گے اور پیغمبر کی راہ و روش پر چلیں گے، اپنے حکومتی افراد پر سختی کریں گے، جبکہ بے نوا اور نادار جو افراد ہیں ان پر بہت رحم دل اور رؤوف ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ پوری کائنات کے امام ہیں، پورے کائنات کے حاکم ہیں، بالکل ایک سادہ زندگی گزاریں گے اور دنیا کی زرق برق سے زیادہ استفادہ نہیں فرمائیں گے۔
جی ناظرین، امام زمانہ کے حوالے سے آپ نے یہ سوال دیکھا اور جواب بھی بہت اہم تھا۔ دیکھیے، ایک چیز ہم یہاں پر عرض کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے اسلام پلس کی اہمیت، یہ ایک مختصر سا ہمارا پروگرام ہے، یعنی تقریباً آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے یا تھوڑا اس سے زیادہ یا تھوڑا اس سے کم، لیکن اس آدھے گھنٹے میں آپ غور کیجئے اپنے 24 گھنٹے کے اوپر کہ آپ نے 24 گھنٹے میں کیا حاصل کیا، اور پھر اس آدھے گھنٹے کو آپ نظر میں رکھیے کہ اس میں آپ نے کیا حاصل کیا، کتنی چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، لیکن پھر اس کا اظہار بھی کیجیے، آپ ہمیں بھی بتائیے کہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے، اور سوال کیجیے تاکہ آپ کا سوال سبب بنے کہ پوری دنیا تک اس کے جوابات پہنچیں۔ تو یہاں پر ہم اس عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں اور آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، پروگرام کا جو ہم یہ حصہ شروع کر رہے ہیں یہ درواقع تیسرا حصہ ہے، اور اس میں ہم جو آپ کے احکام کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور سوالات کا ماشاءاللہ ایک طولانی سلسلہ ہے جو آپ نے ہم تک بھیجا ہے۔ آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے احکام کا، وہ اسکائپ کی صورت میں بھیجا ہے حیدر صاحب نے۔ تو حیدر صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے اور سوال اسکائپ کا ہے، انہی کی تصویر کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہم اپنے مہمان کا جواب یہاں پر دیکھیں گے، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ انشاءاللہ جواب میں ہمارے ساتھ رہیں اور سوال بھی ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں۔
سجدے میں ناک مسلح سے مسحوق تو نماز صحیح ہے یا باطل؟ شکریہ۔
جی، آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہوگا، لیکن میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اگر پہلے سجدے میں انسان کی ناک زمین سے متصل ہو جائے یا فرش سے لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل اہم چیز یہ ہے کہ انسان کی پیشانی سجدے کے عالم میں اس چیز پر ہو جس چیز پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہو۔ البتہ یہ چیز پہلے سجدے سے مخصوص نہیں ہے، انسان کے ہر سجدے میں یا انسان جو بھی نماز میں سجدہ کر رہا ہے، ہر مرتبہ اس کی ناک جو ہے فرش سے متصل ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے انسان جس طریقے سے اپنی پیشانی کو مٹی پہ رکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی ناک کو بھی مٹی پہ رکھے، چونکہ ناک کو خدا کی بارگاہ میں مٹی پہ رکھنا یہ انتہائی خضوع، خشوع اور عبودیت کی دلیل ہے۔
جی ناظرین، تو خداوند عالم کی جو عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت وہ سجدہ ہے، اور سجدے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ اگر ہماری ناک سجدے میں یعنی سجدہ گاہ کے اوپر یا زمین کے اوپر مس ہو رہی ہو تو اس میں سجدے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور احکام کے حوالے سے لیتے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں باقر صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے ہم کب نام رکھ سکتے ہیں؟
جی، دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام نے بڑی تاکید اس بات کی ہے کہ بچوں کا نام ولادت کے پہلے رکھا جائے، چاہے بچہ ساقط ہی کیوں نہ ہو جائے، خدا نخواستہ۔ اس کی تاکید ہے بہت زیادہ کہ ولادت کے پہلے بچوں کا نام رکھ دینا چاہیے، اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت محشر برپا ہوگا، قیامت ہوگی، تو وہ بچہ جو ساقط ہو گیا ہے وہ اپنے والدین سے ملے گا اور وہ کہے گا کہ آپ نے ہمارا نام کیوں نہیں رکھا ہے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب محسن کا نام ولادت کے پہلے رکھا تھا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے ولادت کے پہلے نام رکھ دیں، اور اگر نہ معلوم ہو پائے لڑکی ہے یا لڑکا تو دونوں نام رکھیں یا ایسا نام رکھیں جو مشترک ہو دونوں میں آ جائے؟
جی ناظرین، یہ بچے کے حوالے سے سوال تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو پھر اس کا نام کس وقت رکھا جائے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان حسن رضا کریمی صاحب قبلہ نے. اب ایک سوال اور یہاں پر ہم احکام کے سلسلے کا لیتے ہیں. سوال پوچھا ہے محمد اکبر صاحب نے، اور فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے. ان کا سوال ہے کہ کیا نماز میت میں امام کے ہمراہ سارے افراد پر لازم ہے کہ وہ بھی نماز کے فقرات دہرائیں، یا امام کا پڑھنا کافی ہے؟ یعنی جب نماز میت پڑھی جاتی ہے تو امام کے ساتھ ساتھ جو امام اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو کیا تمام مامومین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس کو دہرائیں، یا صرف امام کے اوپر پڑھنا کافی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، اس کا جواب جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ عنایت فرما رہے ہیں.
جی دیکھیے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ چیزیں دوسروں کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں، جیسے غسل دینا، کفن دینا، نماز میت پڑھنا، یہ سب واجب ہیں. البتہ واجب کفائی ہیں. واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومنین، کچھ مومنین اس کو انجام دیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتی ہے یہ ذمہ داری. لیکن اگر کوئی انجام نہ دے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ نماز میت پڑھا رہا ہے امام، آیا ان فقرات کا دہرانا ضروری ہے ہمارے لیے یا فقط ہم سنیں؟ دیکھیے، نماز میت ہے، ان میں تمام فقرات جو پڑھے جا رہے ہیں ان کا دہرانا ضروری ہے. اگر آپ نہیں دہرا رہے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میت نہیں ہے. نماز میت وہی ہے جو اسی کی ہے، وہ ثواب اسی کو ملے گا جو دہرا رہا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمیں یاد نہیں ہے. دیکھیے، دو نماز میت ہے، ایک ہے طولانی اور ایک ہے مختصر. اگر مختصر آپ ذہن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں سبھی کو یاد ہے اور بہت ہی مختصر ہے، اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھائے تاکہ جو ہے وہ مومنین بھی اس کے ساتھ ساتھ چل سکیں اور دہرا لیں.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی کہ مومنین کی ذمہ داری بھی ہے اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام کے ساتھ دہرائیں، یا صرف امام کی ذمہ داری ہے نماز میت میں. اس کے بعد ایک سوال لیتے ہیں، یہ سوال اسد صاحب نے پوچھا ہے واٹس اپ کے ذریعے. انہوں نے میسج کیا، پہلے تو وہ سلام لکھا ہے انہوں نے، اور یہ صرف ہمارے لیے سلام نہیں ہے، آپ تمام ناظرین کے لیے بھی سلام ہے، اس لیے آپ ان کا سلام قبول کیجئے. اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ جناب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں اور ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرکار جو اسمگلنگ کا مال پکڑتی ہے تو وہ ہمیں دیتی ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے، لیکن وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو کیا یہ مال ہمارے لیے جائز ہے؟ جو اسمگلنگ کا مال پکڑا ہے وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ حکومت کے خزانے میں اس کو ہم جمع کریں، یا جہاں پر بھی اس کو جمع کیا جاتا ہے تو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، وہ مال اسمگلنگ کا ہوتا ہے جس کو حکومت کے لوگ پکڑ لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں. وہ مال اگر سرکاری ملازمین کے درمیان تقسیم کیا جائے جمہوری حکومتوں میں یا بادشاہی حکومتوں میں، تو اس کا لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ اسمگلنگ کا سامان دو طریقے کا ہوتا ہے، کبھی اسمگلنگ حرام اور نجس چیز کی ہوتی ہے، کبھی اسمگلنگ حلال چیز کی ہوتی ہے. اگر اسمگلنگ حرام چیز کی ہے، مثلا کوئی شراب کی اسمگلنگ کر رہا ہے، بھنگ کی اسمگلنگ کر رہا ہے، تو اس صورت میں قانون جمہوریہ اسلامیہ ایران کے مطابق اس مال کو محو کر دینا، ختم کر دینا، ضائع کر دینا ضروری ہے. لیکن اگر اسمگلنگ حلال مال کی ہو رہی ہے اور حکومت بھی خاموش ہے، رد عمل کوئی پیش نہیں کر رہی ہے، تو اس صورت میں ایسی اجناس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اور حکومت اس مال میں سے اپنا ٹیکس لے سکتی ہے. اور قانون جمہوریہ اسلامیہ ایران کے مطابق ایسے مال کو یا محو کر دیا جائے گا یا اس ملک کو واپس کر دیا جائے جہاں سے وہ مال آیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جو ہمارے یہاں جمہوری حکومتیں ہیں، چاہے اسلامی حکومت ہو، اسلام کے نام پر ہوں، اگر وہ کسی کا مال ضبط کر کے ہمارے درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے اس مال کا لینا جائز نہیں ہے.
جی ناظرین، کتنے اہم مسائل ہیں دین کے، اور شریعت نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنی اہمیت دی ہے، اور ایک ایک مسئلے کو کس طریقے سے تمام انسانوں کے لیے واضح کیا ہے تاکہ انسانوں کو زندگی گزارنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ احکام کا سلسلہ تھا۔ احکام درواقع ہماری زندگی گزارنے کے جو اصول اور قوانین مرتب کیے گئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے احکام۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں یہاں تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ اخلاق کے آپ کے سوالات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ اخلاق کے جوابات انشاءاللہ ہمارے یہاں پر جو اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچا رہے ہیں ان کو۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے اسکائپ کے ذریعے علی نور صاحب نے، اور ان کا سوال اسکائپ کے ذریعے آیا ہے، تو ان کا سوال انہیں کی زبان میں سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی نور ہے، اسکردو پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ آگاہ محترم سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟
جی، اس حوالے سے خداوند متعال قرآن کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ پس زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہونا چاہیے، لیکن عبادت کا جو مفہوم ہے بعض اوقات اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، یعنی افراد اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، عبادت کو محدود کرتے ہیں، جبکہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ یعنی ایک دفعہ عبادت سے مراد وہی افعال ہیں جسے ہم انجام دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن اس سے بھی وسیع مفہوم میں عبادت سے مراد خدمت خلق کرنا بھی ہے۔ انسان اپنے ہمسائے کی خدمت کرے، کسی مجبوری کے وقت اس کا کام آئے، کسی کی پریشانی کو دور کرے، کسی کے مسائل کو حل کرے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی انسان جو ہے انفرادی عبادات کو بھی انجام دے، ساتھ ساتھ اجتماعی عبادات کو بھی انجام دے، یہ انسان کے خلقت کا مقصد ہے کہ وہ خدا کا عبد بن جائے اور خدا کی حضور جو ہے ہمیشہ اپنی معرفت کو بڑھائے، جیسے کہ ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں پہ یعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی انسان خدا کا عارف بن جائے، معرفت حاصل کرے، زندگی کا مقصد یہ ہے، اور یہ معرفت عبادت کے اندر مضمر ہے۔
جی ناظرین، جب تک خداوند عالم کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک خداوند عالم کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، اور جیسا کہ ہمارے مہمان نے بیان فرمایا یہاں پر کہ عبادت ایک ذریعہ بنتی ہے خود خداوند عالم کی معرفت کا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ خدا کی معرفت بھی حاصل ہو اور اس کی ہم عبادت بھی کر سکیں، چونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک سوال اور اخلاق کا یہاں پر لیتے ہیں۔ وہ سوال پوچھا ہے ایک خاتون نے جن کا نام ہے زہرا فیضی، واٹس اپ کے ذریعے سے انہوں نے میسج بھیجا ہے۔ سوال ہے ان کا کہ حسد کسے کہتے ہیں اور حسد سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، یعنی اس بیماری سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ راہ ہمیں بتائیے۔ اور اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، حسد کے معنی ہے انتتمنا زوال مینا من الغیر، نعمت کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت ہمارے بھائی کے پاس ہے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، مطلب بھائی ہمارا ہے، اس کو اچھی نوکری مل گئی، اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی خرید لی، اب جل گئے، جل بھون کے راکھ ہو گئے، اور دل میں خواہش تمنا کرنے لگے کہ بس اس کی نوکری چھوٹ جائے یا یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ روایت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد اس طریقے سے ایمان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کن محسودن ولا تکن حاسدن، تم ایسے بن جاؤ کہ لوگ تم سے حسد کریں، اتنے پست نہ ہو کہ تم لوگوں سے حسد کرنے لگو۔ حسد جب انسان کرتا ہے اس کا نقصان پہنچتا ہے، بے انتہا پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے کوشش کرنا چاہیے کہ حسد نہ کرے۔ کیا ہم کریں کہ ہم حسد سے بچ سکیں؟ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں تو ہمیں دیکھے پروردگار نے اسے عطا کیا ہے، کوئی مصلحت ہے اس کی، ہم کون ہیں اس کی عطا کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ دو مختصر سے علاج ہیں، اگر وہ انسان ان پر تھوڑی سی توجہ دے تو حسد کی بیماری سے بچ سکتا ہے، ایک علمی ہے، دوسرا عملی ہے۔ علمی یہ ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ ہم جس سے حسد کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان کتنا ملے گا۔ بعض روایت حاسد کی نیکیاں محسود کو مل جائیں گی اور محسود کے گناہ حاسد کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ تو خام خواہ اپنی نیکیوں کو دینا اور دوسروں کی برائیوں کو لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، ایک عملی راستہ ہے، اس پر عمل تھوڑا سا کریں تو حسد سے بچ سکتے ہیں۔ حسد جس بات کا تقاضا کرے، دیکھیے گناہوں کی جڑ حسد ہے، حسد اگر تقاضا کرے غیبت کرنے کا، حسد اگر تقاضا کرے برائی کرنے کا، حسد اگر تقاضا کرے کہ اسے برا بھلا کہا جائے، گالی دی جائے یا اس کی توہین کی جائے، تو اس کے الٹا کریں۔ پہلی مرتبہ سخت ہوگا، دوسری مرتبہ تھوڑا آسان ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے انسان کے اندر اتنا ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ حسد جس بات کا تقاضا کرے اس کے الٹا کرے، ایک دن یہ منزل آئے گی کہ انسان حسد سے دور ہو جائے گا اور اپنی نیکیوں کو بچا لے گا، دوسرے کے گناہوں سے بھی محفوظ رہ جائے گا۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے یہاں پر کہ حسد کتنی بڑی مشکل ہے اور اس سے ہم کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے میڈیکل سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، اس نے ترقی کی ہے صرف انسان کے جسم کے لیے۔ آج ایک سے ایک بیماری کا علاج میڈیکل سائنس نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کیا، لیکن وہ صرف یہ جو ہے انسان کے جسم کے لیے ہے، وہ بیماریاں انسان کی جسم کی ہیں، لیکن جو انسان کی روح کی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج اگر بیان کیا ہے تو صرف اسلام نے بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں خود اسلام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے یہاں پر، اور پھر جیسا کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، جو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اسی طرح آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمیں بھیجتے رہیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔